الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم شقي وسعيد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور محض اس کی توفیق سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب حیات المسلمین کی تشریح چل رہی ہے. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے 25 خاص خاص اعمال بیان فرمائے ہیں اور ان پر اگر کوئی مسلمان باقاعدہ عمل کرے تو اس کی مصیبت راحت میں، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں، اس کی ذلت عزت میں اور اس کی پریشانی سکون میں بدل جائے. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی زندگی کا مزہ چکھا دے، عافیت عطا فرما دے، حیات طیبہ عطا فرما دے، قدم قدم پر اس کی مدد ہو، قدم قدم پر اس کی نصرت ہو. اور مسلمانوں کی جو موجودہ پستی ہے، بدحالی ہے، وہ عافیت میں اور راحت میں بدل جائے. ان میں سے تقریباً 24 اعمال بیان گزر چکا ہے اور ان کی تشریح ہو چکی ہے. آخری عمل 25 عمل ہے جو اب انشاء اللہ تعالی شروع ہوگا. اور اس کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں انشاء اللہ بیان کی جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوں گے تو ان کی دو قسمیں، ایک مسلمان، دوسرے کافر. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سارے کے سارے مسلمان بھی ہو سکتے تھے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، پر ایسے اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے مسلمان سب اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار ہوتے، کوئی بھی فاسق و فاجر نہ ہوتا، لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ظاہر میں چاہے کوئی عمل ہمیں کتنا ہی بے فائدہ نظر آئے اور بیکار نظر آئے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس پر مجھے ابھی ابھی ایک واقعہ یاد آیا جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن بار بار سنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ بار بار سنانے میں بھی فائدہ ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ تو یہ کہ بعض نئے احباب ہوتے ہیں، نئے ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے وہ واقعہ سنا ہوا نہیں ہوتا، ان کے سننے میں آ جاتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے اور ان کو بھی اس سے سبق مل سکتا ہے۔ اور جو پرانے ساتھی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا وہ واقعہ تازہ ہو جاتا ہے، اور تازہ پرانے سے بہتر، تازہ باسی سے بہتر ہے۔ پھر ہمارا اکثر حال یہ ہے کہ ہمیں کچھ یاد رہتے ہی نہیں، تو اس لحاظ سے بار بار اس کا سنانا مفید ہے کہ اس سے یاد تازہ بھی ہو جائے گی، اور جو سبق پہلے لینا تھا نہیں لیا یا لیا تھا بھول گئے، دوبارہ سبق مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور واقعات کا مقصد سبق ہی لینا ہوتا ہے، واقعہ برائے واقعہ نہیں بیان کیا جاتا، واقعہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سبق ہوتا ہے، اور واقعے کی وجہ سے وہ سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے، جو کہ زندگی پر کام آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، اور ان کے مقام کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ حج کر کے مدینہ منورہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر انہوں نے سلام پیش کیا، تو سلام بھی عجیب انداز سے پیش کیا، اور اس طرح سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا جدی، نانا جان آپ کی خدمت میں سلام۔ تو روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولد، وعلیکم السلام اے میرے نواسے۔ جب انہوں نے جواب سنا تو یہ بے خود ہو گئے، اور عجیب و غریب کیفیت ان کے بتاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی حالت میں چند اشعار پڑھے جو عربی کے اندر ہیں، اور وہ یہ کہ فی حالت البودی روحی کنتو ارسلوہا، کہ نانا جان میں آپ سے ہزاروں میل دور تھا، تو دور ہونے کی حالت میں وہیں سے میں آپ کی خدمت میں اپنی روح کو سلام تو سلام پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ فہذہ دولت الاشباع قد حضر، آج تو یہ جسم اور روح دونوں ہی آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ فمد دیمینہ کا اتحضہ بھی آشفر، لہذا آپ اپنے دستے مبارک بڑھا دیجئے تاکہ میں اس کو بوسا دوں۔ یہ نہ جانے کیسے انہوں نے دل کی گہرائی اور حضور کی محبت میں ڈوب کر کہا کہ مزار مبارک سے آپ دست مبارک ظاہر ہوئے، انہوں نے بڑھ کر کے حضور کے دست مبارک کو چوم چوما اور بوسا لیا، اور اس وقت تقریباً 60,000 آدمی مسجد نبی کے اندر تھے، جن میں ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، انہوں نے بھی حضور کے دستے مبارک کی زیارت کی۔ اس کے بعد پھر دستے مبارک واپس مدار مبارک میں چلا گیا، چونکہ یہ ایک بطور ان کی کرامت یا ان کا اعزاز تھا، اس سے انسان کے نفس کے کھولنے کا اور عجب میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو فوراً ہی انہوں نے اپنے نفس کا علاج بھی کیا۔ وہ علاج یہ کیا کہ باب جبریل پہ جا کر کے لیٹ گئے، چوکٹ پہ جا کے لمبائی میں لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ اب میرے اوپر سے پھلا پھلا کے دو تاکہ میرا نفس بولنے نہ پائے۔ اس پائے کے یہ بزرگ گزرے۔ ان کا یہ واقعہ ہے جو میں ابھی سنانے والا ہوں انشاءاللہ۔ ان کا یہ واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے نواسے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مامو جان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ابھی میں دروازے پر کھڑا ہی تھا اور اندر دیکھ رہا تھا، میں دیکھتا کہ دیکھتے رہ گئے، اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ مامو جان کے پاس ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا تڑک تھا، اتنا موٹا تازہ کہ زندگی میں کبھی میرے خیال میں بھی ایسا لمبا چوڑا موٹا تازہ آدمی نہیں آیا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حضرت سے سرگوشیاں کر رہا ہے اور چپ چپ کے باتیں کر رہا ہے۔ تو میں اسے دیکھ کر اس لیے حیران ہوا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ آدمی تو اتنا بڑا ہے اور دروازہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ اس دروازے سے اندر کیسے گیا ہوا؟ اس سے میں تعجب کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور وہ حضرت سے وہاں پہ گفتگو تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ، یہ اتنا بڑا آدمی، دروازہ اتنا سا، یہ اتنا بڑا آدمی، یہ اندر کیسے گیا؟ اور تھوڑی دیر اس نے حضرت سے باتیں کی اور باتیں کر کے وہ کھڑکی میں سے چلے گئے۔ اب میں تو اور بھی حیران ہو گیا کہ اللہ، کیا ماجرا ہے؟ میں دروازہ چھوٹا سمجھ رہا تھا، اس کے لیے کھڑکی بھی بڑی۔ تو بس میں اسی کشمکش میں اپنے مامو جان کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے سلام عرض کیا، تو مامو جان یہ کون صاحب تھے؟ یہ تو اتنے موٹے اور لمبے چوڑے تھے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ دروازے سے کیسے آئے ہوں گے، وہ تو حضرت ابھی کھڑکی سے ہی چلے گا۔ تو میں ہاں بھائی، بہت بڑے آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر الکاہل، جو دنیا کا مشہور سمندر ہے، اور اس کو کاہل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے میں موجیں نہیں اٹھتی ہیں، اس کا پانی ٹھہرا رہتا ہے بس۔ جیسے ہمارے کراچی میں تو اتنی موجیں آتی ہیں کہ بس آدمی کو پلٹ دو، وہاں موج کا نام و نشانی نہیں، بحر الکاہل کہتے ہیں، کاہل کے معنی سست کے ہیں۔ وہاں کا انتظام اللہ نے ان کے حوالے کیا ہوا، یہ وہاں کے صاحب خدمت ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے، اس عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ تو بڑی اہم خبر تھی، تو میں نے کہا مامو جان، آپ نے ان کو بتا دیا کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے، اس عہدے سے معزول کر دیا؟ تو ماں بھائی، میں کیا بتاؤں، چھوٹا ہوں بڑی بات، میں چھوٹا آدمی ہوں بڑے آدمی، اب میں اس قابل کہاں کہ ان کو اس کی اطلاع دوں؟ حالانکہ حضرت کو سب اطلاع ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی، جتنا آدمی میں تواضع ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو کریم اونچا بلند درجہ بلند فرماتے ہیں۔ لہذا تواضع پیدا کرنی چاہیے، یہ سارے کمالات کی جڑ ہے اور ساری خوبیوں کی جڑ ہے، سارے اخلاق کی جڑ ہے۔ جتنی آدمی میں تواضع ہوگی، ان کی ساری ہوگی، خاکساری ہوگی، اپنے آپ کو مٹائے گا، اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بڑھے گا. اور جتنا تکبر ہوگا، جتنی بڑائی ہوگی، جتنا غرور ہوگا، جتنا عجب ہوگا، جتنی خود پسندی ہوگی، اتنے ہی مردود ہوگا، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ بچا. اس لیے مال و دولت کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، عقل و فہم کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، طاقت و قوت کی وجہ سے، عہدے و منصب کی وجہ سے، اور ملونر ہونے کی وجہ سے، فیکٹری اور کارخانوں کا مالک ہونے کی وجہ سے، یا علم و فضل کی وجہ سے کبھی آدمی غرور میں مبتلا نہ ہو، ہرگز ہرگز تکبر نہ کرے. تو تکبر بھی کیسے کرے؟ یہ تو سب چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسے اپنا کمال کہاں سے؟ اپنا تو کمال ہے نہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو یہ سبق لے لیں بھائی یہاں بیچ میں، کہ ہمیشہ ہر حال میں، چاہے کتنی ہی کوئی عبادت کرے، چاہے کوئی کتنا ہی مالدار ہو جائے، چاہے کوئی کسی وجہ سے کیسے ہی دوسروں سے ممتاز ہو جائے، ہمیشہ تواضع اختیار کرے. اور تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دل میں سمجھے کچھ بھی نہیں ہوں میں، جو کچھ بھی میرے رب کی عطا اور اس کا فضل اس کا کرم ہے. تو حضرت یہ فرمائیں گے کہ میں کیا بتاتا، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑے آدمی ہوں، چھوٹا ہوں، بڑی بات میں نے تو نہیں بتایا. میرے کوئی مامو جان میں بتا دوں؟ ہاں بتا دیں. کہ حضرت بتاؤں کیسے، ہو تو جا چکے تو چلے گئے، میں کیسے بتاؤں؟ کہ ملاقات میں کروا دیتا. حضرت کیسے ملاقات ہوئی؟ کہا میرے پاس آؤ. حضرت نے کہتے مجھے اپنے قریب بلایا اور پھر میرے ہاتھ آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھا، بس ادھر مامو جان نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ادھر مجھے بھرور کاہل نظر آئی. جہاں دیکھتا ہوں بس تاحد نگاہ، سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی. اور پھر چلتے چلتے تھوڑی دیر میں ایک جزیرہ آیا، میں اس جزیرے میں چلنے لگا. اس جزیرے میں تھوڑی دور چلا کہ سامنے سے میں جا کے وہی حضرت اور اسی طرح لہیم شہیم خراما خراما چلے آنا. میں دوڑ کر خدمت میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا اور کہا صاحبزادے کیسے آنا ہو؟ کہ حضرت بس ایک بری خبر سنانے آیا. کہا سناؤ. کہا کہ اللہ پاک نے جو آپ کو بحر الکاہل کا عظیم عہدہ عطا فرمایا تھا اور یہ عالیشان خدمت اللہ نے آپ کے ثبوت کی تھی، آپ سے واپس لے لی اور آپ کو اس عہدے سے معذور کر دیا. کہتے جیسے میں نے یہ خبر دی بس ویسے ہی وہ بے ساختہ رونے لگے، پر نہ صرف رونے لگے بلکہ دہاڑے مارنے لگے اور زمین پہ لیٹ کر کے وہ بہت ہی زیادہ دہاڑے مار مار کے رونے لگے. تو ان کی حالت کو دیکھ کر میں بڑا پشتایا اور بڑا ہی میں اپنے دل میں پشیمان ہوا کہ میں نے خام خواہ یہ ان کو خبر سنا کر کے ان کے بیچاروں کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر دی. پھر روتے روتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحبزادے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو عہدہ مجھ سے واپس لیا گیا ہے، میری کس غلطی کی وجہ سے واپس لیا گیا ہے تاکہ میں اس سے معافی مانگوں؟ یہاں بھی سبق ہے ہمارے. سبق یہ ہے کہ چاہے غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیشہ غلطی ہو غلطی مانو. غلطی چھوٹا بھی بتائے تو مانو، برابر کا بتایا تب بھی مانو، بڑا بھی بتایا تب بھی مانو، دشمن بھی بتایا تب بھی مانو، محبت والا بتایا تب بھی مانو. تعبیر نہیں کرو، بلا تعبیر اپنی غلطی ماننا سیکھو. اور غلطی اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اگر کسی بندے سے تعلق رکھتی ہے تو اس سے معافی مانگو. لیکن غلطی نہ ماننا تکبر ہے، غلطی ماننا تواضع ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بتاؤ میری غلطی کیا ہے جس سے میں مجھ کو اس منصب سے معذور کیا گیا؟ کہا مجھے تو معلوم نہیں، پوچھ کے بتاتا ہوں. ہم مامو جان سے پوچھا، مامو جان یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری کیا مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے یہ عہدہ واپس لیا گیا. اب یاد رکھنے کی بات ہے، سبق کا مقام یہ ہے جو میں بتا اب وقت آ رہا تھا. تو حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ایک مرتبہ اس بحر الکاہل میں ہلکی سی بارش ہوئی تھی، معمولی سی بارش ہوئی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی، یہاں تو پہلی ٹنوں پانی موجود ہے، سمندر ہے، یہاں بارش کا کیا فائدہ؟ بارش تو وہاں ہونی چاہیے جہاں دور دور پانی کا نام و نشان ہے، جیسے ریگستان، جہاں دور تک نہ دریا نہ سمندر نہ نہر نہ کنواں، پانی کا نام و نشان، وہاں بارش ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا کہ ہاں بارش ہونا معقول ہے، یہاں بحر الکاہل میں بارش وہ بھی ذرا سی، اس کا کیا فائدہ؟ کہتے بس اس غلطی پر ان کی پکڑ ہوئی ہے اور اسی پر ان کو اس عہدے سے معذور کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے، ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ موسلادھار بارش میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، ہلکی سی فوار میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، سمندر میں بارش ہو تب بھی ہماری حکمت ہے، خشک جگہ میں بارش نہ ہو تب بھی ہماری حکمت ہے، جہاں بھی بارش ہو ہماری حکمت سے خالی نہیں، ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حکیم ہے، ہمیشہ حکیم رہیں گے۔ بس اب انہوں نے یہ سن کر کے زمین میں اپنی ناک رگڑ دی اور رو رو کر اپنا برا حال کر دیا، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عہدہ بحال فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ ہم نے ان کا یہ عہدہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے بحال نہیں کیا، اس لیے انہوں نے معافی مانگی، اس کی وجہ سے ہم نے بحال نہیں کیا، اس لیے ہم نے ان کا عہدہ بحال کیا ہے کہ ان کے اس قدر رونے سے ہمارے فرشتے رونے لگے۔ تو ہمیں ان پر رحم آ گیا، ہمارے فرشتے بھی رو پڑے تو پھر ہم نے ان پر رحم کر دیا، وہ کوئی بھی روئے بھائی، اگر رونا رہے یہ فائدے سے خالی، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اپنی غلطی پر ندامت کی وجہ سے ہو، تو دو آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، دو آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے آنکھوں سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ کو حرام کر دیتے، اور ایک شہید کے خون کا خطرہ جب وہ اس کے جسم سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت معلوم ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کو ایک کام حکمت سے خالی، یہ سبق اس سے لینے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جس ہر حال میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عام طور پر پریشان حال لوگوں، مصیبت زدہ لوگوں، تکلیف میں مبتلا لوگوں، آفات و بلیات میں مبتلا لوگوں کے واسطے عام طور پر بس یہ مراقبہ تلقین فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مراقبہ کروں، بس اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا اور ان کے حکیم ہونے کا مراقبہ کروں، یعنی یہ سوچو کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم پر ہر طرح ظاہراً باطن حاکم ہیں، پوری طرح قدرت رکھنے والے ہمارے اوپر، ہم ان کے مملوک ہیں، ان کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، اور حاکم کو وہ اپنی حکومت میں ہر طرح کے تصرف اختیار رہتا ہے جو چاہیں کریں، جبکہ وہ ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، ہر مالک کو اپنی مملوک چیز میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اوپر کرے نیچے کرے ضائع کرے یا نہ کرے، کوئی کسی کو بولنے کا حق نہیں۔ نمبر دو، وہ حکیم بھی کہ جو کچھ کرتا ہے عین اس میں بندے کے حق میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بندے کا فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جب ہے تو بس پھر کوئی مصیبت نہیں، کوئی راحت صحیح معنی میں بڑائی کا سبب نہیں، لہذا بیماری بھی اپنی جگہ رہے گی لیکن وہ ہلکی ہو جائے گی، مصیبت اپنی جگہ رہے گی وہ ہلکی ہو جائے گی، تنگ دستی اپنی جگہ رہے گی مگر ہلکی ہو جائے گی, اس لیے کہ حکمت سے ہو رہا ہے سارا کام. جس کی آج کل یہ مثال دی جاتی ہے علماء کرام کی جانب سے, جیسے ڈاکٹر کا آپریشن تجویز کرنا کہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھی آپریشن ہوگا, تو ویسے تو کوئی آدمی کسی سے سوئی چبھ ہے تب بھی آدمی چلائے اور چیخے اور لڑنے بڑنے کو تیار ہو جائے, لیکن ڈاکٹر بائی پاس کرنے کے لیے بھی تجویز کرتے تو دل جان سے تیار, لکھ کے دے رہا ہے مر جاؤں تو ڈاکٹر صاحب کو مت کچھ بھی مت کہنا, پیسے بھی دینا آپریشن بھی کروانا, ہزاروں سوئیوں سے بڑھ کر کانٹ چھانٹ پر تیار ہو رہا ہے. یہ ایک سوئی چبھنے میں تو اتنا چراپا ہو رہا تھا اور اب بائی پاس پہ اتنا خوشی سے تیار ہو گیا, یہ کیوں ہے بھائی؟ آپریشن میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف کے لیے آدمی تیار کیوں؟ جانتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے, سوئی چبھانے میں فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف ہی تکلیف ہے. تو جیسے آپریشن کرانا آدمی اپنے اختیار سے اختیار کر لیتا ہے, بس ایسے ہی سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا مراقبہ صحیح معنی میں کر لیتا ہے اور یہ بات انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, تو پھر کوئی تکلیف حقیقت میں تکلیف نہیں رہتی اور بڑی تکلیف نہیں رہتی. کسی کے بیٹی ہو رہی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے, کسی کے بیٹا ہو رہا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے, کسی کے دونوں ہو رہے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے, کسی کے دونوں نہیں ہو رہے اس میں بھی حکمت ہے. اب جس کے اولاد نہیں ہو رہے ان کو رونے کی ضرورت نہیں, ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت رہی ہے بس. اب پریشان ہونا, عورت کا پریشان ہونا, شوہر کا پریشان ہونا, خاندان برادری کا پریشان ہونا, اور بات بات میں اس سے پوچھنا کہ بھائی کچھ ہوا کچھ ہوا کچھ ہوا, وہ اتنا پوچھا اتنا پوچھا کہ جس کی شادی ہوئی جس کی بیوی ہے دونوں بےچارے پریشان, لوگوں نے پوچھ پوچھ کر ہی پریشان کر دیا. تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پوچھو, ایک ہی جواب ہے بھائی اللہ کا حکم نہیں ختم بس. اور جس کو یہ حکمت معلوم نہ ہو وہ پریشانی کے سوا کچھ نہیں, پھر بائی پاس بھی وہ بیبی ٹیوب بھی کروا لو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کو منظور نہیں تو کون دے سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. کاروبار نہیں چل رہا ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, شادی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ہزاروں مصیبتیں ہیں دنیا کے اندر, ان سب کا حل آسان یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے, بے فکر رہے آرام سے. اور جو تدبیر اپنے ہاتھ میں, جس میں سب سے اعلیٰ تدبیر گڑ گڑا کے دعا ہے وہ جاری رکھے, اور جو جائز تدابیر ہیں وہ کرتا رہے, پھر آگے اللہ کے حوالے کو ان کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کرے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا پیدا کی ہے اس سے بھی ہزاروں سال پہلے, ایک روایت میں ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, سب سے پہلے تو اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا, لوہے محفوظ کو پیدا فرمایا, اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ. اس نے کیا لکھوں؟ جو میرے علم میں ہے وہ لکھ. پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے گئے اس نے لوہے محفوظ میں لکھنا شروع کر دیا. تو دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ کون کون مسلمان ہے, کون کون کافر ہے. لہذا یہ دو تقسیم تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, دنیا بعد میں آئی, یہ تقسیم پہلے ہو چکی ہے کہ انسانوں کی بس دو قسمیں ہوں گی, ایک مسلمان اور ایک کافر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر واقع ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا, جو چاہا وہ ہوگی, قیامت تک اب یہی چلتا رہے گا. اور قیامت کے بعد بھی پھر دو جگہ اللہ پاک نے رکھی ہیں, ایک جنت ایک جہنم, مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے جنت کو مقام بنایا ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی صدمہ نہیں ہوگا, راحت ہی راحت ہوگی, عافیت ہی عافیت ہوگی, اور جو دل چاہے گا وہ وہاں پر اس کو ملے گا. دوسری جگہ اللہ پاک نے دوزخ بنائی ہے, اللہ اس سے بچا کر رکھے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے, کہ اس میں عذاب ہی عذاب ہے تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی. تو وہاں پر اصل میں وہ کافروں کی جہنم اصل کافروں کے لیے اللہ پاک نے بنائی. جتنے بھی کافر ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے دوزخ میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور وہاں کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان پر مقرر ہوگا اور مسلط ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ دو قسم ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے اس تقسیم پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے، نصیب راضی رہنا چاہیے، بلکہ دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے مسلمان میں پیدا فرمایا، اہل ایمان میں سے پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، صاحب ایمان بنایا. لوہے محفوظ کے بعد پھر جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور کچھ مخلوق ان کے کمر سے دنیا میں پیدا ہونے والی تھی اور آنے والی تھی اس کو نکالا. وہ سب جو تھے سفید رنگ کے تھے اور ان کی پیشانی پر نور چمک رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دکھا دے وہ تمہاری پشت میں ہم نے یہ تمہاری نسل میں آنے والے یہ لوگ ہم نے رکھے ہیں. مجھے تو یا اللہ یہ کون ہے؟ تمہاری جنت، یہ تمہاری نسل میں سے پیدا ہوں گے اور یہ جنت میں جائیں گے. حدیث میں ایک قصہ بھی آتا ہے کہ ان چمکدار اور سفید بندوں جن کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا تو ایک کے چہرے پر وہ نور بہت زیادہ چمک رہا، بہت زیادہ روشن تھا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے کہ اللہ یہ کون ہے؟ تمہیں یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار ان کی عمر کتنی ہے؟ ہمارے صرف 60 سال ہے. اللہ صرف 60 سال، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، میں اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، میں 40 جو ہے نا سال ان کو عمر دیتا ہوں. تو بات ٹھیک ہے، اب 40 کم ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے، اب ان کے 960 سال عمر رہے گی. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس میں سے ایسی مخلوق نکالی جو کالے رنگ کی تھی، سیاہ رنگ کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلایا کہ دونوں کو یا اللہ یہ کون، تمہاری تمہاری وہ اولاد ہے جو تمہاری نسل سے پیدا ہوگی اور یہ سب کے سب جہنمی ہی علی اللہ، یہ سب دوزخ میں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں یہ دنیا میں جنت والے اعمال کریں گے اور کرتے کرتے انتقال ہو گئے جنت میں. تو یہ دوزخ ہیں، یہ دوزخ والے اعمال کریں گے یعنی کفر و شرک میں مبتلا رہیں گے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوگا، یہ دوزخ میں جائیں گے. تو یہ روایت میں ہے کہ جب یہ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے وقت ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر کے ان کو یہ سب کچھ دکھلایا، پہلے دور محفوظ میں لکھا تھا، پھر ان کے کمر میں بھی اللہ پاک نے ان سب کو جمع کیا تاکہ ان کی نسل میں یہ دنیا کے اندر آئے اور ان کو دکھا بھی دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آیا اور ان کے اولاد بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ملک الموت تشریف لے آئے اور کہا حضرت آپ تشریف لے چلیے، آپ کی عمر پوری ہو رہی ہے، اب آپ چلیے. ابھی تو 40 سال باقی، تمہیں 40 سال عمر باقی ہے بھائی، 960 سال عمر ہوئی ہے، حضرت آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال دیے تھے نہیں دیے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ان کی اولاد بھی بھول گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی. اس لیے حکم ہوا کہ جو معاملہ کرو لکھ کے رکھو, کیونکہ ابا جان جب بھول گئے تو اولاد بھی تو بھولے گی. تو بھول تو وہی ہے انسانی اچھی طرح. اسی لیے کہتے ہیں انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے. تو یہ ایک تو یہاں دیکھا, پھر اس کے بعد آگے دیکھو, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آسمانوں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی, اور دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بائیں طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور افسردہ ہو جاتے ہیں. تو حضور نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جو ہیں یہ سب مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں, تو چونکہ باپ ہیں دونوں کے, جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی سبھی کے سب یہ دوزخ سے بچیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے, میری اولاد ہے وہاں جا کر کے آرام اور ہاتھ سے رہے گی. اور جب ان کو دیکھتے ہیں جو ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں ان کی اولاد ہے لیکن وہ دوزخ میں جائیں گے, تو ان کو دیکھ کر کے صدمہ ہوتا ہے. شب معراج میں بھی حضور نے منظر کو دیکھا ہے. دنیا میں بھی یہ دو قومیں آ رہی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک چلے دو ہی قسم ہیں, ایک مسلمان اور ایک کافر. کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں, ہمیشہ ناراض رہیں گے اللہ بچائے. اور جو مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں, اللہ باب ان سے راضی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے, درگزر سے کام لیں گے, طرح طرح سے ان کی بخشش فرمائیں گے, ان کو اپنی رحمتوں کی بارش برسائیں گے اور آخر کار ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر آخر میں اپنے ہی اختیار سے اللہ بچائے اللہ بچائے کفریہ عمل اختیار کر لیتا ہے یا کفریہ بات اختیار کر لیتا ہے, خاتمہ کفر تو ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جاتا ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے. تو بعض آدمی ساری زندگی کفر پر قائم رہتے ہیں, کفریہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کفریہ کام کرتے رہتے ہیں, اور آخر میں جا کر کے اس سے توبہ کر کے اپنے اختیار سے اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرتے کرتے ان اسی پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے, جنت میں چلے جاتے ہیں. اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ کہ بھائی نیک عمل کرتے رہو, یہ نیک عمل کرنا جنتی ہونے کی علامت ہے, لیکن خطرہ ہے کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہو. اس لیے عبادت کرے, اطاعت کرے, ذکر کرے, تلاوت کرے, اچھے اچھے کام کرے, گناہوں سے بچے, غلطی ہو جائے توبہ کرتا رہے, لیکن ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو. اس کے لیے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ میرا خاتمہ ضرور ایمان کرے. دعا بھی کرے, دوا بھی کرے. دعا تو یہ کرے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان, یا اللہ سلامتی ایمان, سلامتی اعضا, سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھا. یہ ایک بزرگ کی دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے. اللہ دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا, یعنی میں جب دنیا سے چلوں اور جب میرا انتقال ہو تو میرے سارے حواس بھی صحیح ہوں, ہوش حواس بھی میرے درست ہوں, اعضا و جوارے بھی صحیح سلامت ہوں, آپا آج رنگڑا روٹا اندھا کانا اور معذور نہ ہوں, اور یا اللہ میرا ایمان بھی سلامت رہے اور خاتمہ میرا ہو تو ایمان پر. تو پھر کے بس پھر سہولت ہی سہولت، آسانی ہی آسانی، معافی ہی معافی ہے انشاءاللہ. تو ایک تو دعا کرے، دوسرے دوا، دوا یہ ہے کہ بس نیک عمل کرتا ہی رہے، بس گناہ ہو جائے تو توبہ کرتا رہے، بس اسی طرح چلتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑا رہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ میں اس زمانے میں نیک صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. اور پھر حضرت جو بات فرماتے تھے دلیل سے فرماتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، ایمان لانا بھی فرض عین ہے، ایمان کی حفاظت بھی فرض عین ہے. تو جو اس فرض عین کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا وہ بھی فرض عین ہے، اور وہ ہے نیک صحبت. کہ نیک صحبت میں خود بھی بیٹھو، اپنی اولاد کو بھی بٹھاؤ، اور ان کے بیانات اپنے گھر والوں کو بھی سناؤ تاکہ سب کا ایمان محفوظ ہو. تو ایمان کی حفاظت کے لیے جیسے دعا ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے. دوا یہ ہے کہ کسی نہ کسی نیک بندے سے وابستہ رہو، کیونکہ نیک بندوں کی صحبت میں ادنا فائدہ یہ ہے کہ ایمان محفوظ رہتا ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا متقی بن سکتا ہے، پرہیزگاری بن سکتا ہے، اللہ والا ہی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قدر بندے بن سکتا ہے، اگر آگے بڑھے، محنت کرے، کوشش کرے، بڑا اچھے اچھے اخلاق کا حامل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. اور ادنا درجہ یہ کہ انشاءاللہ اس کا ایمان جائے گا، نفس و شیطان اس کو ایسا نہیں بہکا سکتے کہ خدا نہ خواستہ اس کا ایمان چلا جائے. تو یہ جو ہے ایمان پر خاتمہ، بس یہ سمجھو ہماری جیت ہی جیت ہے. تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ لاہور میں گزرے ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کراچی ہی میں مدفون ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تم بس بچا بچا کر کسی طرح اپنا ایمان قبر تک لے جاؤ، آگے تو بس جیت ہی جیت ہے ان شاء اللہ. کہتے پھر آگے تو بس معافی معافی ہے، بخشش ہی بخشش ہے، ایمان جانے شرط ہے. بس اس دنیا کے جنگل میں اس در نایاب کو کسی طریقے سے بحفاظت قبر تک لے جاؤ، اور قبر میں تم ایمان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو بس آگے بخشش ہی بخشش، معافی ہی معافی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں ہمیشہ سے کی ہیں، ہمیشہ سے کی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے یہ تقسیم. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا کہ بھائی ہمیں ان کی حکمت کے مطابق اہل ایمان میں ہمیں اللہ پاک نے رکھا. تو اس سے بڑا ان کا احسان کیا ہوگا، اس سے بڑا ان کا انعام کیا ہوگا کہ انہوں نے محض اپنے فضل سے، بغیر ہماری کسی درخواست، بغیر ہماری کسی دعا کے، بغیر ہماری کسی فرمائش کے، از خود اپنے فضل خاص سے ہم کو اہل ایمان میں شامل فرما لیا، اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، صاحب ایمان بنا دیا. بس اب تھوڑی سی محنت باقی ہے کہ اب اس ایمان کے مطابق ہم عمل شروع کر دیں. تو یہ تمہید کے طور پر پہلی بات یہ ہے آپ کے سامنے کہ دنیا کی تقسیم ہمیشہ سے دو ہی ہیں، بس تین نہیں ہیں، تین نہیں ہیں بس دو ہی ہیں، ایک مسلمان ایک کافر. فمنہم شقی و سعید، جتنے بھی انسان ہیں بعض اس میں نیک بخت اور بعض اس میں سے بدبخت ہیں. لوہے محفوظ میں بھی یہ لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی کوشت سے نکال کر بھی اللہ پاک نے یہی بتایا، اور پھر حضور نے شب معراج میں دیکھا تو یہی دیکھا، اور حضور نے حدیث میں یہ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے، تو ایک فرشتہ آ کر کے چار باتیں اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے، چار باتیں اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے. نمبر ایک، اس کی عمر کتنی ہوگی، 40 سال، 50 سال، 70 سال، کتنی عمر ہے وہ پیشانی پہ لکھی ہوئی ہوگی. نمبر دو، اس کے روزی کتنی ہوں گی، دنیا میں کتنا اس کو روزی ملے گی، روزی میں ساری ضروریات زندگی آ گئی، جس میں دولت بھی آ گئی اور کھانا بھی آ گیا، پینا بھی آ گیا، پہننا بھی آ گیا، رہنا بھی آ گیا، سب کچھ اس کے پیشانی میں گئی. دنیا میں اس کو کتنی روزی ملے گی، اب وہ نہ کم ہوگی نہ زیادہ، جو لکھ دی تو بس وہ پتھر کی لگی ہے. تیسرے، یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی، یہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا. اور چوتھی یہ کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مومن ہے یا کافر ہے. اسے خاتمہ ایمان کرو گے، کفر کرو گے، علی عظیم پیشانی پہ لکھ دی ہم سب کے لکھا ہوا، تو جیسا لکھا ہوا بس ویسے ہی ہو رہا. یہ وہی ساری باتیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں، لہذا اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنی چاہیے کہ جب چھپر پھاڑ کر اللہ پاک نے ہمیں یہ ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی، تو اب ایسا حق بھی تو ہے. وہ حق کیا ہے؟ وہ 25 اعمال ہیں بطور نمونے کے جو حضرت نے حیات المسلمین میں لکھے ہیں، تو یہ مت سمجھنا بس یہ 25 ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ تو خاص خاص اعمال ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان پر چلیں اور ان کے مطابق عمل کریں. بس اب یہ عمل کرنا باقی، عمل کریں، یہ دوا ہے، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور خاتمے. مرے وہ ایک شعر یاد آ گیا، وہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں. مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، پر مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا، اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا، لب پہ دم آخر تیرا نام آ گیا. قدر نصیب واخر اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر غلطی ہو جائے تو اپنے رحمت سے توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے، بڑی عنایت ہے، بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے بن مانگے ایمان عطا فرما دیا. یا اللہ آپ کا یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ، یا اللہ، ہم اس ایمان کی نعمت کا جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے، پر یا اللہ اب ہمیں خوب اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے. اور اس سے بڑھ کر یا اللہ، ہمیں جب آپ نے اپنے فضل سے یہ نعمت دے دی ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جہاں جہاں جو جو آپ کے احکام ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور جو جو جن جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا یا اللہ ان سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور ضرور بھی ضرور یا اللہ، ہم سب کا، ہماری اولاد نسل کا، ہمارے سارے احباب کا، اور تمام حاضرین کا، اور دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنا جائے، یا اللہ سنا جا رہا ہے یا سنا جائے گا، یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان کر. یا اللہ، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اپنے فضل سے ایمان کی نعمت عطا فرما، ان کو بھی، ہمیں بھی ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما. اور ضرور ضرور ہماری اولاد و نسل کا خاتمہ ایمان پر فرما. دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ، ہم سب کو دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ، قاری کفیل صاحب اپنی رحمت سے صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت، بچے بوڑھے، یا اللہ، بیمار ہیں، سب کو اپنے فضل سے صحت کاملہ، عاجلہ، مستمدہ، دائمہ عطا فرما. یا اللہ، خطرناک قسم کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ، ہم سب کی ان سے حفاظت فرما. یا اللہ، ان سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمت سے صحت بھی عطا فرما، عافیت بھی عطا فرما، عزت بھی عطا فرما، خوب حالات اور طیب روزی عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمة.